الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث. دعائے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب جنت سے نکالا اور زمین پر بھیجا تو ایک اصول اور ضابطہ بیان کیا کہ میری طرف سے آپ کی اولاد میں، آپ کی اولاد کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بہت سے پیغمبر آئیں گے جو اللہ کا حکم بیان کریں گے. جس نے اس حکم کو پورا کیا، ان پیغمبروں کے احکامات پر عمل کیا، اس کے لیے یہی جنت دوبارہ، اور جس نے ان احکامات سے روگردانی کی. من اعرض عن ذکری، میری یاد سے اعراض کیا اس نے، پیٹ پھیری. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، تو اس کو بہت تنگ زندگی دوں گا، تنگ زندگی. یہاں دو باتیں بیان کی گئی ہیں، ایک یہ کہ جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا، اللہ کے ذکر سے منہ موڑے گا، یعنی اللہ کو یاد نہیں کرے گا، تو اس کو دو سزائیں ملیں گی. ایک سزا تو اس کی جو دنیاوی زندگی ہے وہ بہت تنگ کر دوں گا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن اسے اندھا کر کے اٹھاؤں گا. قال ربی لما حشرتنی اعما، وہ کہے گا اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں کیا. قال، تو اللہ کہیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا، میری آیات تجھ پر تلاوت کی جاتی تھی، میرے احکامات تجھے بتائے جاتے تھے، تو ان کو بھول گیا تھا، ان سے اندھا بنا ہوا تھا، تو آج میں نے تیری حقیقی بینائی بھی سلب کر لی ہے. دیکھو میرے بھائی، یہ جو دور جس سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں بہت سارے فتنے. جب تک ہم علم کے راستے کی طرف میں خود نہیں آیا تھا تو مجھے علم کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا تھا. مختلف گمراہیوں سے بچنے کے لیے علم کی کیا حیثیت ہے. اگر مضبوط علم انسان حاصل نہ کرے تو قرآن اور سنت کے نام پہ گمراہ کیا جاتا ہے انسان کو. یہی قرآن انسان کی گمراہی کا ذریعہ بن جاتا ہے اگر صحیح علم نہ ہو. قرآن مجید میں بہت سارے الفاظ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، ایک لفظ کا کہیں کچھ مطلب ہے، کہیں اس کے علاوہ کہیں اور وہ آیت میں لفظ آ رہا ہے تو اس کا مطلب وہاں بدل جاتا ہے. گمراہ لوگ ہر چیز کو قرآن و سنت ہی سے اخذ کرتے ہیں، نسبت قرآن و سنت ہی کی طرف کرتے ہیں. کم من قائل قولا صحیحا وآفته من الفهم السقیم، شاعر نے کہا ہے کہ کتنی ہی باتیں ایسی ہیں کہ بات درست ہوتی ہے مگر اس سے بجائے جوڑ کے فساد پھیلتا ہے. کیوں فساد پھیلتا ہے؟ کہ اس کو سمجھنے والے کی عقل ناقص تھی، سمجھ نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کیا فرمایا کہ جو میری یاد سے اعراض کرے گا، میں دنیا میں بھی اس دنیا کی زندگی سے بھی سکون چھین لوں گا اور آخرت میں اس کے لیے عذاب ہی عذاب ہے. یہاں یاد کا مطلب کیا ہے، ذکر کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ افسوس اس پر ہوتا ہے کہ آج بڑے بڑے علماء، وہ بڑے تو نہیں ہوتے لیکن لوگ ان کو بڑا سمجھتے ہیں، وہ بھی مختلف سلسلوں میں جڑ کر روحانیت کے نام پہ آیتوں کو غلط جگہ لے کے جا رہے ہیں. اس پہ بول بول کے تھک گیا ہوں مگر اثر نہیں ہو رہا لوگوں پہ، اثر نہیں ہو رہا. افسوس اس پر ہوتا ہے جب کوئی بنوری ٹاؤن کا فارغ ہو، دار العلوم کرنگی کا فارغ ہو، جامعۃ الرشید کا فارغ ہو، وہ کسی سے بیعت ہو رہا ہے، کسی فراڈی سے، اس لیے کہ وہ ذکر بہت کثرت سے کرتا ہے اور ذکر لوگوں کو بہت کثرت سے کرواتا ہے. خدا کے بندو، قرآن مجید جس ذکر کی تعلیم دیتا ہے، اس ذکر کی روح اور فلسفہ کیا ہے؟ وہ روح اس کی یہ ہے، میں زبان سے ذکر کے مخالف نہیں ہوں، وہ بھی ہے، وہ جو قرآن و سنت نے بیان کیا وہ کرو نا ذکر. جو روح ہے قرآن کی وہ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے بچے انسان. یہاں بھی ذکر کا یہی مطلب ہے. دیکھو اللہ نے کیا فرمایا، من اعرض عن ذکری، جو میری یاد سے، میرے ذکر سے اعراض کرے گا، اس کے لیے زندگی تنگ کر دوں گا اور آخرت میں اندھا کر کے اٹھاؤں گا. وہ کہے گا کہ اے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں کیا، تو اللہ کیا فرمائیں گے، تو نے میرے ذکر سے اعراض کیا، یہی فرمائیں گے نا. بات کس کی چل رہی ہے؟ ذکر کی. لیکن اس کی تعبیر اللہ تعالیٰ نے کیا قرآن میں فرمائی، کذالک اتتک آیاتنا، تجھ پر میری آیات تلاوت کی جاتی تھیں اور تو ان سے منہ موڑتا تھا. کیا مطلب؟ یہ منہ موڑنے کو اللہ کی یاد سے غفلت قرار دیا گیا ہے. یہاں ذکر کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کا حکم سامنے آئے تو اس حکم کو پورا کرو، جو پورا نہیں کرے گا وہ ذکر نہیں کر رہا. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ آ رہی ہے؟ غلطی سے منہ سے نکل گیا بھائی. تو اللہ کے احکام کو پورا کرنا یہ اصل ذکر ہے، یہ ہے اصل ذکر، یہی اصل روحانیت ہے، یہی روحانیت ہے. اور یاد رکھو ایک بات، کہ جس میں جتنی زیادہ روحانیت ہوتی ہے وہ اتنا ہی خلوت پسند ہوتا ہے، اتنا خلوت پسند ہوگا وہ، اس کو تنہائی اتنی زیادہ محبوب ہوگی. وہ لوگوں میں اگر بیٹھے گا تو اللہ کا حکم سمجھ کے، کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤں، مگر محبوب اس کو کیا ہوگی؟ تنہائی. آج کا جو سیٹ اپ روحانیت کے نام پہ چل رہا ہے، سارا دن بیٹھے رہتے ہیں، وظیفے بتا رہے ہیں اس کو، جو روحانی علاج والے سارا دن لوگوں میں گھسے رہتے ہیں، کوئی مرید بھاگ جائے تو بے ہوش ہو جائیں گے ٹینشن سے. یہ روحانیت نہیں ہے میرے بھائی، یہ روحانیت کے نام پہ فضولیات ہیں. اور حیرت ہوتی ہے کہ بنوری ٹاؤن سے، دار العلوم کرنگی جیسے اداروں سے فارغ ہوگا، ایک عالم بنے گا، شیخ الحدیث، اور ایسے کسی مخنچو کے ہاتھ پہ جا کے بیعت ہو جائے گا. پھر ہمارا سر کھاتے ہیں، دماغ ہمارا، لوگ ہمارا دماغ کھاتے ہیں. حضرت آپ تو بیان فرما رہے تھے وہ جو بزرگ ہے ان کا وہ فراڈی ہے، لیکن اس سے تو شیخ الحدیث بیعت ہیں. میں کہتا ہوں شیخ الحدیث کو اللہ نے عقل سلب کر لیا تو میں کیا کروں بھائی؟ ایسے ایسے تانے فیس بک پہ میرے خلاف چل رہے ہیں کہ آپ میں تکبر ہے، آپ میں فرونیت ہے، آپ اپنے علاوہ کسی کو درست نہیں سمجھتے. نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے، ہم تو علماء کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ یہ فراڈی ہیں، فراڈی. یہ جو روحانیت کے نام پہ دھندے شروع کیے ہوئے نا، تعویذ گنڈوں کے، یہ سب ایک نمبر کے فراڈی ہیں. ان کے ہاتھ پہ کوئی شیخ الحدیث بیعت ہو جائے، کوئی مفتی بیعت ہو جائے، میں اس مفتی کو تو فراڈی نہیں کہوں گا، کیونکہ اس بیچارے کو تو بیوقوف بنایا انہوں نے، لیکن اس کو میں ضرور فراڈی کہوں گا اور مرتے دم تک انشاءاللہ کہتا رہوں گا. اس پہ آپ ہمیں کچھ بھی تانا دے دو. قرآن کو قرآن سے سمجھو، علماء کیا کہتے ہیں، آپ جب بھی تفسیریں اٹھا کے دیکھیں تو القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی سب سے پہلے تفسیر قرآن خود کرتا ہے، ایسا مطلب قرآن کا بیان کرنا جس کی قرآن نفی کر رہا ہو. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، میرے بعد 73 فرقے پیدا ہوں گے، سنی ہے نا علماء صحیح حدیث، 73 فرقے پیدا ہوں گے. کس میں پیدا ہوں گے؟ اسلام میں. یہاں یہودی یا عیسائی مراد نہیں ہے، وہ تو اسلام سے باہر ہیں. فرمایا ایک جنتی ہے 72 جہنمی ہیں، ایک جنتی ہے 72 جہنمی، فی النار. وہ ایک جنتی کون سا ہے؟ ایک جو جنتی ہے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا ہے؟ وہ بڑا بہترین سوال تھا، اور صحابی اگر یہ نہ پوچھتے ہم کتنے کنفیوز ہو جاتے، یہی ساری زندگی اسی میں لگے رہتے، پتہ نہیں ہم کس کھاتے میں جائیں گے. فرقے تو ہیں، گننا شروع کریں تو شاید 73 پورے ہو چکے ہوں، بلکہ ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ 73,000 ہو گئے ہیں ہمارے سامنے، ہر گلی میں ایک نیا فرقہ. اور جو حق کی بات کرتا ہے، جو لا رہا ہے آپ کو اسلاف کے راستے کی طرف، اہل حق علماء کے راستے کی طرف، اس کو لوگ فرقہ پرست کہتے ہیں. میں نے ایک دفعہ کوئی مسئلہ بیان کیا، کسی نے کہا کہ فلاں بزرگ تو یہ نہیں کہتے، آپ فقہ حنفی سے نکل گئے ہیں، مجھے کہنے لگے. میں نے کہا بھائی فقہ حنفی میں ایسے ہی ہے جیسے میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. تو انہوں نے کہا لیکن وہ فلاں تو ایسے کہتے ہیں. میں نے کہا فلاں کی ایک تحقیق ہوگی یا ان کو معلوم نہیں ہوگا، ہر بات ہر آدمی، ہم سے بھی بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی بات کا پورا علم نہیں ہوتا، بعد میں کوئی ہمیں بتاتا ہے تو پھر ہم رجوع بھی کر لیتے ہیں، تو انسان تو کامل نہیں ہوتا، ہر ایک سے کچھ نہ کچھ خطا ہوتی ہے. کہنے لگے نہیں. میں نے کہا اچھا بھائی فقہ حنفی کی کسی بھی عربی کتاب میں دکھا دو یہ مسئلہ. فقہ حنفی تو اصل میں جو مرتب ہے عربی زبان میں ہے نا، اردو میں تو نہیں ہے، اردو کتابیں تو خود عربی سے اخذ کی جاتی ہیں. تو جو صدیوں سے ہماری عربی کتابیں چلی آ رہی ہیں جن پہ فتویٰ دیا جاتا رہا ہے، اس میں کسی میں دکھا دو. تو جب دکھا بھی نہیں سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے، اس کی نسبت کدھر کر دی آپ نے؟ فقہ حنفی کی طرف. ہمارے ہاں بعض لوگ ایسے ہیں جن کو فقہ حنفی کا دفاع کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھتے کہ یہ فقہ حنفی میں ہے بھی یا نہیں ہے. یاد رکھو قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے کہ کسی قوم سے دشمنی تمہیں حد سے تجاوز نہ کرنے دے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم سے دشمنی میں تم حد سے نہ بڑھو. ایک مثال دے رہا ہوں، اگر بالفرض کوئی غیر مقلد، کوئی اہل حدیث صحیح بات کر رہا ہے تو آپ صرف اس بنیاد پر کہ میں چونکہ حنفی ہوں، ابھی اہل حدیث صحیح بھی کہے گا تو اس کی بات کو میں نے غلطی کہنا ہے، تو یہ حدود سے تجاوز ہو جائے گا، یہ حد سے تجاوز ہو جائے گا. آپ نے یہ قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ وہ جو بھی بات کریں گے میں نے یہی کہنا ہے کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں. بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ میں جو بھی بات کروں گا اس کو صحیح ہی قرار دینا ہے اور دوسرا جو بھی بات کرے گا اس کو غلط. ایک بادشاہ تھا نا، وہ تقریر کر رہا تھا، سیاسی لوگوں کو چھوڑنے کی عادت تو ہوتی ہے، تو وہ تقریر کر رہا تھا کہ میرا نشانہ اتنا زبردست ہے کہ میں نے ہرن کے جب تیر مارا ہے تو اس کی پچھلی ٹانگ سے نکل کے کنپٹی پہ گھسا جا کے. لوگوں نے کہا یہ تو کچھ زیادہ ہو گئی، ٹھیک ہے نا، پچھلی ٹانگ اور کنپٹی کا تو آپس میں کوئی ربط ہی نہیں ہے. تو اس کا ایک چمچہ کھڑا ہوا تھا، چمچے کا تو کام ہے نا کہ وہ چمچہ گیری کرے. تو چمچے نے کہا، فوراً وہ چمچے ہوشیار ہوتے ہیں یاد رکھو ہمیشہ، پلیٹیں اور پراتیں اتنی ہوشیار نہیں ہوتی، یاد رکھو ہمیشہ چمچہ ہوشیار چمچہ ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے کدھر گھومنا ہے میں نے، کدھر سے بوٹی ملے گی، کدھر سے آلو ملے گا بریانی میں، وہ سب پتہ ہوتا ہے چمچے کو. تو اس چمچے نے کہا کہ وہ لوگ حیران ہوئے نا، ہنسنے لگے مذاق سے. فوراً اس نے کہا کہ اصل میں وہ ہرن جو تھا وہ پچھلی ٹانگ سے اپنی کنپٹی کھجا رہا تھا. اب صحیح ہو گیا، ٹھیک ہے، اب کیا ہو گیا، صحیح ہو گیا. تو ہم میں بھی بعض لوگ ایسے ہیں کہ کہیں سے بھی کوئی بات نکل جائے تو بس اب اس کو اس پہ مناظرے کر لیتے ہیں اس کو صحیح قرار دینے کے لیے. اور یاد رکھو ایک جھوٹ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں انسان کو. اس لیے بہتر عزت اسی میں ہے کہ بھائی یہ غلطی ہو گئی, یہ غلط جملہ منہ سے نکل گیا, یا یہ کہ یہ بات غلط ہے, یا یہ ہمارے فلاں بزرگ نے یہ بات لکھی ہے تو ان سے خطا ہو گئی, اجتہادی ختم ہو گئی بات. ہمارے بزرگوں نے کب کہا کہ بھائی ہم ایسے فرشتے ہیں کہ ہم سے کبھی کوئی خطا ہوگی نہیں. کسی نے مجھ سے کہا فضائل اعمال میں فلاں حدیث ضعیف ہے لہذا اس کو بند کرا دو, فضائل اعمال غلط. میں نے کہا فضائل اعمال میں اگر ضعیف حدیث ہے, پہلی بات آپ کے نزدیک ضعیف ہے, وہ حضرت شیخ الحدیث کے نزدیک ضعیف نہیں تھی, آپ کے نزدیک ہے نا ضعیف, حضرت شیخ الحدیث کے نزدیک ضعیف نہیں ہے وہ, اس میں کیا مسئلہ ہو گیا؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک حدیث آپ کے نزدیک ضعیف اس کے نزدیک نہ ہو؟ اور اگر مان لیا کہ وہ سب کے نزدیک ضعیف ہے, تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں کہ ضعیف حدیث لے آئے ہیں, تو وہ ایک چیز کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے, تو یہ خود علماء میں ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ کسی چیز کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے ضعیف حدیث کا سہارا لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے. آپ کی رائے یہ ہے کہ نہیں لے سکتے, ان کی رائے یہ تھی کہ لے سکتے ہیں, اس لیے انہوں نے اس کا تذکرہ کر دیا, ختم ہو گئی بات. اب اس پہ اتنا بڑا فرقہ کہ فضائل اعمال غلط لہذا یہ پوری تبلیغی جماعت غلط, اب ہمیں ڈیڑھ اینٹ کی ایک الگ جماعت بنائیں گے. الگ جماعتیں نہ بناؤ اللہ کے بندو, الگ الگ ڈیڑھ مسلمانوں کو تقسیم نہ کرو. اور اگر فضائل اعمال کی وہ حدیث بالاتفاق ضعیف اور اس کو فضائل میں پیش کرنا بالاتفاق غلط, تو یوں کہا جائے گا فضائل اعمال میں ایک چیز حضرت شیخ الحدیث سے غلطی سے ہو گئی, ختم ہو گئی بات. پھر آپ کہیں گے بھائی اگر غلط ہو گئی تو اس کو نکال کے دوسری کتاب لکھو. یاد رکھو کہ دنیا میں جب کسی کتاب میں کوئی غلطی ہوتی ہے تو مصنف جب تک زندہ ہو اس کو تو یہ اختیار ہے کہ وہ تبدیلی کرے, مصنف کے دنیا سے جانے کے بعد یہ شرن بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ نسبت کسی اور کی طرف ہو اور اس میں تبدیلی آپ کی طرف سے ہو. پھر اس غلط کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس نوعیت کی غلطی ہے. اگر اس نوعیت کی غلطی ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی اسلام کے بنیادی رکن یا بنیادی کوئی اسلام کے بنیادی عقیدے کے خلاف ہے, پھر تو پابندی لگنی چاہیے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو میرے بھائی پھر تو دنیا کی کوئی بھی کتاب غلطیوں سے مبرہ نہیں ہے. ایک صاحب کہنے لگے کہ آپ جو کتاب ہے وہ فلانی فضائل اعمال یا فلاں وہ اس میں غلطیاں ہیں یا بہشتی زیور میں غلطی ہے یا فلانے میں غلطی ہے, تو میں نے کہا اچھا پھر کیا ہوگا اگر غلطی ہے؟ کہہ رہے ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں قرآن حدیث کی طرف آؤ, یہ کتابیں چھوڑ دو. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آ گئے. تو قرآن حدیث کی تشریح, عوام تو ظاہر ہے قرآن ڈائریکٹ نہیں سمجھتی, تشریح تشریح کون لکھے گا؟ کہہ رہے ہیں ہمارے وہ امیر صاحب ہیں انہوں نے لکھی ہے. میں نے کہا وہ تشریح میں غلطی نہیں ہوگی؟ وہ کہہ رہے ہیں فضائل اعمال اور بہشتی زیور انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں, بار بار تانا یہ دے رہے ہیں, ان میں غلطی ہو سکتی ہے, قرآن اللہ کی کتاب ہے اس میں غلطی نہیں. میں نے کہا قرآن تو اللہ کی ہے لیکن قرآن کی تشریح تو آپ کے وہ پیر صاحب یا آپ کے امیر صاحب, نام لینے میں حرج نہیں, جماعت المسلمین کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے, کیا اتنا بھی کیا شرمانا. تو آپ کے جو امیر صاحب ہیں ان وہ جو لکھیں گے وہ کیا اللہ کی طرف سے تشریح نازل ہوگی؟ جب وہ بھی تو انسانوں کی لکھی ہوئی کتاب ہوگی نا, تو اس پہ بھی یہی تانا جو اس پہ ہے. اور اس کے بارے میں اگر آپ نے لکھی, آپ کے امیر صاحب نے تفسیر لکھی اور اس کے شروع میں لکھ دیں کہ اس کتاب میں اگر کوئی غلطی ہوئی تو میں دائرہ اسلام سے خارج ہوں, یہ نہیں لکھ سکتے وہ, ان کو پتا ہے کہ اس میں بھی غلطی کا امکان ہے. تو بھائی ساری دنیا کا نظام اسی طرح چل رہا ہے, 100% درستگی کی کوشش کہیں جاؤ گے وہ تو کہیں بھی نہیں ہوگی. امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کی سب سے بہترین کتاب ہے کتاب الام, آج بھی موجود ہے. امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے جب یہ کتاب لکھی ہے تو اپنے شاگرد سے کہا کہ مجھے پڑھ کے سناؤ, 80 جلدوں میں, بہت بڑی کتاب. تو پڑھ کے سنائی گئی, ان کو احساس ہوا کہ اس میں کچھ تبدیلی ہونی چاہیے. سوری 80 جلدوں میں نہیں, 80 مرتبہ پڑھا گیا اس کو. کتاب 80 جلدوں میں نہیں تھی لیکن کافی طویل کتاب ہے. تو دوسری دفعہ پڑھا گیا, پھر کچھ خیال ہوا کہ نہیں یہ والی بات یوں نہیں, یوں ہونی چاہیے. تیسری دفعہ پڑھا گیا, کہتے ہیں 80 مرتبہ پڑھا گیا, ہر مرتبہ میں امام شافعی کو احساس ہوا کہ کچھ نہ کچھ غلطی باقی رہ گئی ہے. جب 80 دفعہ ہو گئے تو امام شافعی نے فرمایا کہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میری کتاب کے علاوہ دنیا کی کسی کوئی کتاب غلطی سے پاک نہ رہے، اس لیے اب اتنی دفعہ پڑھ کے پھر بھی آ رہی ہے تو ٹھیک ہے، ایسے ہی چلا دو اس کو۔ تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ چونکہ وہ فلاں کی غلطی ہے تو فلاں نے یہ بیان میں غلط کہا تو فلاں نے، لہٰذا یہ سارے مولوی غلط ہیں، آؤ ڈیڑھ اینٹ کی ہم ایک نیا فرقہ بنا رہے ہیں۔ تو بھائی یہ سارے غلط ہیں تو تم کہاں سے صحیح ہو گئے؟ قرآن و سنت کے نام پہ، قرآن و سنت کے نام پہ ایک مذاق ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، 73 فرقے ہوں گے اس امت میں۔ اب بات سمجھنے کی کوشش کریں، یہ 73 دائرہ اسلام میں ہوں گے نا، اسلام میں کیا مطلب، ان کی نسبت کس کی طرف ہوگی؟ اسلام کی۔ اور اسلام کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جو قرآن اور سنت کو حجت سمجھتا ہو، بلکہ سب سے پہلے قرآن کو حجت سمجھتا ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ تمام فرقے اپنے برحق ہونے میں دلیل کہاں سے دیں گے؟ قرآن سے اور سنت سے۔ کیونکہ اگر یہ اس کے علاوہ تورات یا انجیل سے دلیل دیں تو پھر تو لوگ ان کو اسلام کا فرقہ ہی نہیں سمجھیں گے، پھر یہ اسلام کے فرقے تھوڑی ہوئے۔ خوب اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں اس بات کو۔ تو یہ سب منسوب کہاں ہوں گے؟ قرآن سے دلیل نکالیں گے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ ان میں کون سا والا جنتی ہے؟ اے بھائی سوال سمجھ میں تو آ رہا ہے نا، ماشاءاللہ، کون سا والا جنتی ہے؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ اس فرقے کا نام ہے دیوبندی، مزہ آ جاتا۔ کیا خیال ہے؟ ہر آدمی ایک دیوبندی کا بیج لگا کے گھوم رہا ہوتا، باقاعدہ نادرہ سے رجسٹر کرواتا اس کو۔ قادیانی بھی اپنے نام کے ساتھ کیا لگا لیتے؟ دیوبندی۔ گرین والے بھی لگا لیتے دیوبندی، وائٹ والے بھی، یلو بھی آ گیا سنے آج کل، کتھئی تو تھا لیکن وہ کم ہوا ہے، گرین کتھئی پہ غالب آ گیا ہے، یلو بھی ایک کہیں نظر آیا ہے، یلو سارے پیر صاحب اور مرید سارے یلو رنگ میں گھوم رہے ہوتے ہیں، جیسے لڑکیاں مایوں میں بیٹھتی ہیں نا پیلے رنگ پہن کے، ایسے ہو۔ تو ہر ایک کیا کرتا، لفظ اپنے ساتھ دیوبندی لگا لیتا، بھائی نمبر پلیٹ، روافظ بھی اپنے آپ کو دیوبندی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ اس فرقے کا نام ہے بریلوی، تو آج میں ہری پگڑی پہن کے بیٹھا ہوتا یہاں پہ، کیا خیال ہے؟ اے بھائی مسجد کا رنگ ہرا ہرا ہوتا، صرف ہرے رنگ کے کھانے پکتے، گرین کڑھائی، ہوٹل میں جا کے بھائی گرین کا آرڈر دے دو، وائٹ نہیں چلے گی، ٹماٹر کی نہیں چلے گی، ٹھیک ہے، گرین، ہر چیز گرین گرین گرین۔ لوٹوں کا رنگ بھی ہرا ہوتا ہمارے، مسلے کا رنگ بھی ہرا ہوتا، اور ہر جگہ ہرے جھنڈے، بتیاں لگاتے، ابھی یہاں ہم ڈیک ویک لا کے رکھ دیتے، ڈول ڈمکے بھی سے شروع ہو جاتے، ایسا بریلوی بن کے دکھاتے کہ بریلوی بھی بھول جاتے کہ وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے بھی شیخ ہیں، ایسا بن کے دکھاتے، اور بڑے بڑے چھوڑیں زیادہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے کافی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر فرما دیتے اس فرقے کا نام کیا ہے، بریلوی، مسئلہ ہی حل ہو گیا تھا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کا نام اہل حدیث ہے، تو وہی سارے اہل حدیث، ہماری مسجد کا نام جامع مسجد الفلاحیہ کے بجائے اہل حدیث ہوتا، نماز ہماری تھوڑا سا اسٹائل جو ہے چینج ہو جاتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام نہیں بتایا، لیکن تبھی تو ہم جماعت المسلمین کو کہتے ہیں، نام میں کچھ نہیں رکھا، نام مسلم رکھنے سے نہیں ہوگا، نبی نے علامت بتائی ہے، علامت کہ اس کی ایک علامت ہے، وہ علامت جس میں پائی جائے گی وہ فرقہ جنتی ہے، خواہ اس کا نام دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، حنفی ہو، شافی ہو، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے۔ ناموں سے دھوکہ نہ کھانا، علامتیں علامتیں۔ دیکھو جب بہت سارے لوگوں کے نام ایک جیسے ہونے لگتے ہیں دھوکہ ہوتا ہے۔ آپ کے ہاں کسی، میرے کسی مہمان نے آپ کے ہاں آنا ہے، میں نے، میرا کوئی مہمان آیا ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ میں گھر پہ نہیں ہوں تو میں آپ سے کہتا ہوں یار میرے اس مہمان کو بیٹھاؤ، آپ کہہ رہے بھائی مہمان کا نام کیا ہے تاکہ میں ان کو دیکھ لوں. میں کہتا ہوں بھائی مہمان کا نام ہے کلیم بھائی نام ہے. اب آپ نے دعوت اتنی پرتکلف کی ہے کہ ہر ایک نے اپنے آپ کو کلیم بھائی کہنا شروع کر دیا ہے بھائی. ان کو پتا ہے کہ یہ کلیم بھائی کے آج مزے ہیں, کیوں وسیم بھائی نے دعوت کی ہے ان کی. تو اب آپ کہیں گے کہ بھائی یہاں تو ہر آدمی کشکول لے کے کھڑا ہوا ہے, ہر آدمی گھر میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہے. تو میں کہوں گا بھائی وہ علامت ایک واسکٹ پہنی ہوئی ہے, سر پہ ایسی ٹوپی ہے, صحیح ہے نا, اس طرح علامتوں سے پتہ چلتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی فرقے کی جو علامت بتائی, جنت اللہ کی طرف سے دعوت ہے, ہر ایک کوشش کرے گا اس جنت میں گھسنے کی, ہر مسلم ہر ایک کوشش کرے گا. تو وہاں بھی فرشتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے پیمانہ دیا کہ بھئی یہ علامتیں دیکھ لینا, جس جس میں یہ علامت پائی جائے اس کا اسلام کا دعویٰ مقبول, جس میں علامت نہیں پائی جاتی اس کا اسلام کا دعویٰ مقبول نہیں ہے. وہ علامت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی, جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوگا. آئی بات سمجھ میں؟ قرآن و سنت کی ایسی تشریح جس پر نہ میرا عمل نہ میرے صحابہ کا. دیکھو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے جو قرآن کے راستے پر ہوگا, تو یہ جو منکرین حدیث ہیں یہ خوشی سے بغلیں بجاتے, کہتے ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں آؤ اہل قرآن بن جاؤ, حدیث ودیث کچھ نہیں ہوتی معاذ اللہ. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنا فرما دیتے کہ جو قرآن اور حدیث کے راستے پر ہوگا, تو قرآن اور حدیث کی ایسی تشریح لوگ کرنا شروع کر دیتے جس پر صحابہ کرام کا عمل نہیں. بالکل اس کی ایک مثال ہے, تین طلاق کا مسئلہ دیکھ لیں آپ. کسی ایک صحابی سے ایک ضعیف سے ضعیف روایت بھی ثابت نہیں ہے کہ کسی ایک صحابی نے ایک مجلس کی تین طلاق کو ایک کہا ہو. آئی بات سمجھ؟ ایک صحابی سے بھی ثابت نہیں ہے, ایک مجلس کی تین طلاقوں کو کسی ایک صحابی نے ایک کہا ہو. کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے نا کہ ہے تو میرے سامنے لائیں, اس میرے سامنے لائیں, مجھ سے بات کرائیں. بہت عرصے سے یہ بات میں کر رہا ہوں. کل کسی خاتون کا فون آیا, میرے میاں نے تین طلاقیں دی تھیں, میں نے بنوری ٹاؤن سے فتویٰ لیا, انہوں نے بتایا کہ آپ حرام ہو گئی ہیں اپنے شوہر پر. کہہ رہی ہے میں نے پھر عدت گزرنے کے بعد کسی سے نکاح کیا, انبن ہوئی یا اس وہاں بھی طلاق ہو گئی اس کو. میں نے وہاں کہہ رہی ہے عدت گزاری, عدت گزرنے کے بعد پھر میں نے دوبارہ اپنے شوہر سے, پہلے سے پری پلان حلالہ نہیں تھا, وہ تو حرام ہے شریعت میں, دوبارہ نکاح کیا. تو اب مجھے کسی نے فتویٰ لا کے دیا ہے کہ میرے پہلے شوہر نے جو مجھے تین دی تھی وہ ایک ہوئی تھی, تین نہیں ہوئی تھی کیونکہ ایک مجلس میں تھی, لہذا میں جو دوسرے زوج کے پاس گئی وہ معاذ اللہ زنا اور بدکاری تھی. اب بیچاری رو رہی ہے پریشان ہے. میں نے کہا آپ کو یہ کس نے فتویٰ دیا کہ وہ تین ایک ہوئی تھی؟ بارہوں نے کسی کا نام لیا. میں نے کہا ان سے میری بات کرا دیں, کہیں وہ کہہ رہے ہیں حدیث میں. میں نے کہا ان سے میری بات کرا دیں. کون سی حدیث میں؟ ابھی پتا چلے جس میں ہو کہ ایک مجلس کی تین ایک ہوتی ہیں. تو کسی ایک صحابی سے بھی منقول نہیں ہے, ایک صحابی سے بھی. تو اگر قرآن کی آیتیں ہیں ان کا وہ مطلب نہیں ہے. اگر وہ مطلب ہوتا نا جو آپ بیان کر رہے ہیں تو کوئی ایک صحابی کی تو سمجھ میں وہ مطلب آتا, کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آیا. حضرت عمر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ان کا فیصلہ تھا اجتہادی. حضرت عمر کا فیصلہ اگر یہ اجتہادی تھا تو قرآن کے مطابق تھا یا قرآن کے خلاف تھا؟ اگر قرآن کے خلاف تھا تو سب صحابہ نے اس کو فالو کیوں کر لیا؟ ایک بھی نہیں ملتا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گمراہی کی جڑیں اکھاڑ دی اور فرمایا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کا طریقہ ہوگا. درجنوں صحابہ سے صحیح سند سے منقول ہے کہ جب بھی کسی صحابی کے پاس کوئی آیا ہے نا مسئلہ پوچھنے کہ ایک مجلس میں تین طلاقیں دی ہیں, صحابی نے اس کو یہی فتویٰ دیا کہ بیوی حرام ہو گئی. اس لیے یاد رکھو یہ طلاق کے مسئلوں کو کھیل کود نہ بناؤ. دے دیتے ہیں اس کے بعد فوراً فتویٰ لا کے بیوی حلال کروا لیتے ہیں, نہیں ہوتی حلال. میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ لوگ ہم سے جب طلاق دیتے ہیں نا تو پھر, کیونکہ آج کل یہ ریشو بہت بڑھ رہی ہے طلاق کی, طلاق کا ریشو بڑھ رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ غصے پہ لوگوں میں کنٹرول نہیں ہے اور غصے میں بھی طلاق ہوتی ہے بار بار. یہ اس لیے نہیں بتا رہا کہ مجھے شوق ہے, یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کام کرنے کے بعد جب ندامت ہوتی ہے نا تو پھر مفتی کو بھی ترس آتا ہے اس کے اوپر, مفتی کو بھی ترس آتا ہے اس کے اوپر. کام کرنے سے پہلے ہوشیار ہو جاؤ بھائی. غصے میں بھی طلاق واقع ہوتی ہے. اگر آپ نے شراب پی ہوئی ہے, نشہ کیا ہے, خود سے نشہ کیا ہے, پھر طلاق دو گے پھر بھی طلاق واقع ہوگی. یہ شراب پینے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ اس کے یہی ہے. شراب پی کے کسی کو گولی مارو تو مرے گا کہ نہیں مرے گا, اور شریعت میں اس کی سزا کیا ہے؟ قصاص. اس کی گردن اڑا دی جائے. یہ کہے گا میں تو شراب پی ہوئی تھی. کیوں پی ہوئی تھی بھائی؟ کوئی پینے کی چیز ہے یہ؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے غصے میں دیے طلاق, ہم تو غصے میں بالکل ہی پاگل ہو جاتے. کیوں ہو جاتے ہو پاگل بھائی؟ اپنے باس کے سامنے کیوں پاگل نہیں ہوتے غصے میں؟ ہے بھائی, کوئی پہلوان کھڑا اس کے سامنے کیوں پاگل نہیں ہوتے؟ بیوی کے سامنے کیوں ہوتے ہو پاگل؟ غصے میں کوئی پاگل نہیں ہوتا, یاد رکھو. پاگل بنتا ہے. پاگل ہونا الگ چیز ہے, اپنے آپ کو پاگل شو کرنا الگ چیز ہے. تو پھر یہ کہتے ہیں کہ زبان سے تین لفظ ہی تو نکالیں تو بیوی حرام ہو گئی. تو میں ان سے کہتا ہوں آپ نے زبان سے ایک لفظ نکالا تھا تو حلال ہو گئی تھی. قاضی صاحب نے پوچھا تھا قبول ہے, آپ نے زبان سے صرف کیا کہا تھا؟ قبول. بعض تو قبول ہے بھی نہیں بولتے, وہ اتنے خاموش مزاج ہوتے ہیں. میں نے جتنے بھی نکاح پڑھائے ہیں, سینکڑوں نکاح پڑھائے ہیں, جب بھی دولہا سے پوچھا قبول ہے, اس نے کہا قبول ہے پہلی دفعہ زندگی میں. کیونکہ اس کو پورا چاہ رہا تھا پوری حلال ہو صحیح طریقے سے, صحیح تھا, ایسا نہ کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے. بولتے آہستہ ہیں, تھوڑا شرم آ رہی ہوتی ہے, لیکن بولتے پورا لفظ ہے قبول ہے. ان کو ڈر ہوتا ہے نا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی تھوڑا بہت بھی کہیں حساب کتاب آدھا نہ رہ جائے, تو پورا تسلی کے ساتھ حلال ہو جائے. تو ایک دولہا تھے بڑے خاموش مزاج. میں نے ان سے الفاظ کہے کہ بھائی فلانی بنت فلانیہ کا فلانیہ بنت فلانی کا نکاح اتنے کے عوض میں, میں نے فلاں ان کا نکاح آپ سے کیا اتنے مہر کے عوض میں, آپ نے قبول کیا؟ انہوں نے کہا جی. یہ پہلا ایک دولہا ایسا بھی ہے یار, بڑا خاموش مزاج آدمی ہے. تو مجھے پتا تھا کہ نکاح ہو گیا ہے, کیونکہ جی کہہ دو تو بھی ہے. اگر جی کے بجائے آپ نے صرف ہاں میں گردن ہلا دی تو بھی ہو گیا نکاح. اسلام نے تو بہت آسان رکھا ہے. طلاق کے لیے تو پھر بھی تین لفظ نکالنے پڑتے ہیں, کیونکہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جوڑنا آسان ہو اور توڑنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے. تو اس کے لیے تو پھر بھی تین لفظ ہیں. جوڑنے کے لیے تو صرف یوں کہہ دو, ہاں کا اشارہ کر دو, زبان سے جی کہہ دو, اور کچھ نہیں مہر نکال کے رکھ دو. قاضی نے پوچھا آپ کو قبول ہے, اس نے مہر نکال کے رکھ دیا, یہ لے 50,000, مطلب قبول ہے. اور لڑکی کے لیے تو, کنواری لڑکی کے لیے کیا اصول کہ پوچھو اگر کچھ نہ بولے تو مطلب راضی ہے. البکر اذنھا صماتھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنواری لڑکی میں اتنی حیا ہوتی ہے کہ اسے اس موقع پر شرم آتی ہے ہاں بولتے ہوئے, لہذا اس سے ہاں اگلوانے کی زبردستی کوشش مت کرو. اس سے پوچھو, پوچھو ضرور, یہ بتانے کے لیے کہ اس کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. آج یہ بھی ایک بڑی جہالت ہے کہ زبردستی بیٹی کہیں اور چاہ رہی ہے اور زبردستی اٹھا کے اس کا نکاح کہیں اور کر دیتے ہیں. یہاں پھر والدین کے حقوق سمجھ میں آتے ہیں. پھر مجھے فون کرتے ہیں, بتائیے کیا بچوں کو اس کی اجازت ہے کہ اپنے ماں باپ کی مرضی کے خلاف چلیں؟ وہ اسلام میں ماں باپ کے کتنے حقوق ہیں؟ ٹھیک ہے اسلام میں بہت حقوق ہیں, لیکن کچھ ماں باپ پر بھی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ زبردستی اپنی رائے اولاد پر مسلط نہیں کر سکتے کہ یہاں کرنا ہے اور یہاں نہیں کرنا. اس کو گن پوائنٹ پہ شادیاں کروا رہے ہیں ان کی. گن پوائنٹ پہ تھوڑی ہوتی ہے شادی. وہ ادھر چاہ رہا ہے اور اب اس پہ بندوق لے کے کھڑے ہوئے ہیں, بالکل یہ کنڈیشن ہوتی ہے. نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے کہ وہ دباؤ میں آ کے خاندان کی مرضی سے کر تو لیتا ہے, مگر پھر بیوی کی زندگی برباد کر دیتا ہے, محبت نہیں دیتا, اس کو تانے دیتا رہتا ہے. یہ تو میں نے ابا کے کہنے پہ کی ہے. بات سے بات نکلتی ہے, کیا کروں میرے بھائی. دیکھو شریعت لڑکی کو اس کی اجازت نہیں دیتی کہ ابا کی مرضی کے بغیر جائے, مگر ابا کو بھی تو یہ کہتی ہے کہ پھر بچپن سے بیٹی کو کنٹرول میں رکھو. آپ نے بچی کو آزاد ماحول دے دیا, فیس بک پہ بیٹھی ہے, لڑکوں سے دوستیاں لگائی ہوئی ہیں اس نے, اور اب آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ شادی میری مرضی سے کرے. اب نہیں ہوگا, نہیں ہوگا. اگر آپ اپنی مرضی سے کروانی تھی آپ نے, تو پھر آپ نے اس کو فیس بک پہ نہیں بیٹھنے دینا تھا, آپ نے اس کو واٹس ایپ لے کے نہیں دینا تھا. اس کے دنیا میں ہر ایک سے تعلق, پھر اس کو بھی اتنی سمجھ آ گئی ہے کہ بھائی کون ہے کیا ہے, تو وہ دل مائل ہو چکا ہے اس کا, اب آپ پابندیاں لگا رہے ہو تو یہ حماقت اور بے وقوفی ہے. عشق پیدا کرنا تو بری چیز ہے, بہت بری چیز ہے عشق. عشق پیدا کرنے کے جتنے وسائل اور ذرائع ہیں سب کو بند کرنا چاہیے, کیونکہ اس سے انسان کو نقصان ہوتا ہے. لیکن اگر ہو جائے, بعض غلطیاں ایسی ہیں کہ وہ ریورس نہیں ہوتی, سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ کچھ والدین کے لیے کچھ چیزیں بتا رہا ہوں, والدین کو سمجھانے کے لیے. آپ کے بچے کو کہیں عشق ہو گیا, غلط کیا اس نے, اس کو اپنی نظر کی حفاظت کرنی چاہیے تھی. یہ عشق معاشقوں سے صحت بھی خراب ہوتی ہے, زندگی بھی برباد ہوتی ہے. اصل تو ہے پہلے کسی کے اخلاق دیکھو, اس کا خاندان دیکھو, پھر وہاں شادی کرو. لیکن عشق یہ چیزیں نہیں دیکھتا, نہ وہ اخلاق دیکھتا ہے, وہ شکل دیکھتا ہے اور اسٹائل وسٹائل دیکھ لے گا تھوڑا بہت جو آج کل چل رہا ہے. اور یہ اسٹائل تو آپ کو پتا ہے, ڈاکٹر صاحب کا سب سے بہترین اسٹائل ہے آج کل. نام نیلا مناسب نہیں ہے, سب جانتے ہیں. جو ابھی روئیں گے ربیع الاول میں آپ دیکھیں گے, بہت زیادہ روئیں گے. وہ قبرستان پہ اسٹیج سجا کے روتے ہیں, دنیا کو رلاتے ہیں, کڑائیوں والے کرتے پہنتے ہیں. کرتوں کی مصنوعات اور اس کی پروڈکٹ میں اضافہ ہوا ہے ان کی وجہ سے. اسٹائل کتنے اچھے ہیں, مگر حرکتیں سب کو معلوم ہیں. تو اب کیا ہے کہ عشق جو ہے نا, یہ پیدا کرنا, ہمارے بزرگان دین اسی وجہ سے نظر کی حفاظت کا حکم دیتے ہیں. بلکہ ہمارے حضرت نے ایک خاتون پر ایک عالم کا بیان سننے پر پابندی لگا دی. وہ ان کے بیان سن سن کے ان پہ لٹو ہو رہی تھی. صحیح ہے. تو وہ ان کی آواز اچھی تھی تو وہ بیان سن سن کے لٹو ہو گئی. اب لٹو ہونا تو غلط ہے نا. تو حضرت نے ان کو فرمایا, ان کے بیان سننا چھوڑ دو, کسی اور کے سنا کرو. کہنے لگی, نہیں, مجھے انہی کے بیان سے فائدہ ہوتا ہے, کسی اور کے بیان سے نہیں ہوتا. انہوں نے فرمایا, نہیں, فائدہ نہیں ہو رہا, آپ کو نقصان ہو رہا ہے. فائدہ نہیں ہو رہا, آپ کو نقصان ہو رہا ہے. تو لٹو ہونا یہ تو برا ہے عشق معاش کا, اس کا نقصان ہوتا ہے. صحت خراب ہوتی ہے, عبادت سے دل ہٹتا ہے انسان کا. مگر ہو گیا, آپ نے اس کو سارے وسائل لٹو ہونے کے مہیا کیے ہوئے ہیں, انٹرنیٹ دے دیا, فیس بک دے دیا آپ نے اس کو, اور اس کو اسکول میں بھیج دیا, کو ایجوکیشن میں آپ نے اس کو تعلیم دی. وہ لڑکی پڑھ رہی ہے لڑکے کے ساتھ بیٹھ کے, وہ دیکھ رہی ہے کہ ساری لڑکیوں کے بوائے فرینڈ ہیں, کہ میں ہی اکیلی ہوں جس کا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے. سب کو ایزی لوڈ گھر بیٹھے بیٹھے فری میں بیلنس مل رہا ہے, مجھے نہیں مل رہا. یہ ساری چیزیں ماحول اس کو متاثر ہوگی. وہ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ تھوڑی دن میں اس کو بھی کہیں معاشقہ ہو جاتا ہے. غلطی ہو گئی, اب اللہ کے نبی نے اس کا علاج جو بتایا ہے وہ کچھ اور علاج. کیسا نیچرل مذہب ہے دیکھو اسلام, فطری مذہب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لن ترى للمتحابين مثل النکاح, اگر محبت ہو جائے تو نکاح سے بہتر ان دو محبوبوں کو جوڑنے کی کوئی بھی چیز نہیں ہے. سب سے بہتر ہے کہ ان کا نکاح کر دیا جائے. اسی وجہ سے صوفیہ کرام, بعض صوفیہ نے لکھا ہے کہ عشق کا سب سے بہترین علاج ہے کہ جس سے عشق ہوا اس سے نکاح کر لو. وہی عبادت میں بدل گیا وہ کام. نکاح تو پیغمبروں کی سنت ہے. تو اس لیے میں والدین سے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو کنٹرول میں رکھو. لیکن اب آپ نے شروع میں اتنی آزادی دی ہوئی ہے, اس کے جناب اس کو فری ہینڈ دیا ہوا ہے. اب اگر وہ کہہ رہا ہے کہ ابا مجھے اسکول میں کوئی پسند آ گئی ہے, کالج میں کوئی پسند آ گئی ہے, پھر اس کے جذبات کا خیال کریں آپ. دیکھو شریعت آپ کو بھی کچھ چیزوں کا پابند بناتی ہے. ماں باپ ایسے نہیں ہیں کہ بس ان کو ہر چیز میں اللہ نے کنٹرول دے دیا ہو کہ بس اولاد کے جذبات کا, اس کے خواہشات کا خیال ہی نہیں کرنا. ایسا نہیں ہے. پھر آپ کو اس کے جذبات کا خیال کرنا ہے. اگر آپ نے نہیں کیا, یہ ممکن ہے گناہ میں پڑ جائے, وہ برائی میں پڑ جائے, زبردستی وہاں سے ہٹوا کے کہیں اور شادی کرائیں گے. تو تجربہ یہ ہے, مشاہدہ یہ ہے, کچھ چیزیں انسان تجربے سے بھی سیکھتا ہے نا. ٹھیک ہے آپ کے تجارب زیادہ ہوں گے, لیکن جو ہمارے تجارب ہیں نا, وہ دنیا بھر کے لوگ رابطے میں رہتے ہیں, وہ تجارب یہ ہیں کہ اگر آپ زبردستی وہاں سے ہٹا کے کہیں اور کریں گے تو وہ اس آنے والی لڑکی کی زندگی برباد کرے گا. پھر وہ آنے والی کی زندگی برباد کرے گا, اسے تانے دے دے کے مار دے گا. وہ نہیں بھی تانے دے گا, بہت شریف ہوگا, تو دل میں نہیں, دل میں وہی دوسری طرف خیال رہے گا. ہاں اگر وہاں ممکن نہیں ہے, کوئی بہت ہی کوئی گھٹیا قسم کے لوگ ہیں, بہت ہی بالکل ہی عقل کے خلاف ہے, کوئی کسی ہیروئن چی سے عشق ہو گیا کسی لڑکی کو, یا لڑکے کو کسی بھنگن سے عشق ہو گیا, تو ظاہر ہے یہ ایک الگ چیز ہے. کہیں اتنا اگر وہ فرق آ رہا ہے تو ایک الگ چیز ہے. بعض والدین یہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ ہمارے جو ہے نا ہمارے قوم اور رسم و رواج کے خلاف ہے, ہم بہاری ہیں تو بہاریوں میں ہی کریں گے, ہم سہارنپوری ہیں تو سہارنپوریوں میں, ہمارے ہم میچ نہیں ہو سکتی وہ لڑکی, ہمارا بیٹا جو ہے نا وہ بہاریوں میں کر رہا ہے اور جو نہ کٹے آری سے وہ کٹے بہاری سے. یہ میں نے کسی اپنے بہاری دوست سے ہی سنی, بلّہ والا. تو ہم تو اپنے آپ کو کٹوانا نہیں چاہتے ہم لوگ. تو ایسے موقع پہ سوچنا چاہیے دنیا مسافر خانہ ہے. دنیا کیا ہے؟ مسافر. اتنا بہو کے لیے اونچا معیار رکھنا. اچھا بہاریوں کا پھر بہاریوں میں کے بارے میں یہ ہے کہ وہ کسی اور قوم میں نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں بہاریوں میں ہی کریں گے. ہر آدمی ہر قوم اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ مجھ سے بہتر دنیا میں کوئی بھی نہیں. وہ ایک قوم ہے راجپوت پنجاب میں, میرے ایک سسرال راجپوت بھی ہے, اللہ کا شکر ہے سسرال کے حساب سے اللہ نے کافی ہول سیل کے حساب سے سسرال دیا میں. تو راجپوت قوم کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ اپنے سے بہتر کسی کو نہیں سمجھتی. تو ایک آدمی جلسے میں تقریر کر رہا تھا, حضرت علی کے فضائل بیان کر رہا تھا نام لیے بغیر, کہ ایک شخص جو اتنا بہادر اور اتنا سخی, ان کی سخاوت حضرت علی کی نا, نام نہیں لیا اس نے. تو اب ایک راجپوت بیٹھا ہوا تھا, وہ کہہ رہا یار یہ تو بڑا زبردست آدمی تھا, کون تھا؟ خوبصورت بھی, سخی بھی, بہادر بھی اور نبی کا عاشق بھی, اس کی تو ساری خصوصیتیں بہت بہترین ہیں, تو قوم کا پوچھنا چاہیے قوم کیا تھی. تو خطیب سے جا کے پوچھا یار اس نوجوان کی قوم تو بتاؤ. اس نے کہا سید تھا, سید کا. او ہو, قوم کی طرف سے مار کھا گیا بیچارہ, راجپوت نہیں تھا. کہہ رہے ہیں ساری چیزیں درست ہیں مگر قوم کی طرف سے مار کھا گیا. ابے بھائی وہ سید ہے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہے, کہہ رہے راجپوت نہیں. جیسے لاہور کے بارے میں مشہور ہے نا کہ لاہور کے لوگ لاہور جیسا کسی بھی جگہ کو نہیں سمجھتے. لاہوری ہمارے بھی شاگرد ہیں لاہور کے, لاہور والوں کا خیال ہے کہ لاہور لاہور ہے, کہتے بھی ہیں لاہور لاہور ہے. تو ایک لاہور کا آدمی حج کرنے گیا, ممکن ہے بھائی یہاں بھی لاہور والے بیٹھے ہوں, کسی کی توہین مقصد نہیں ہے, ایک چیز کو حقیقت نہیں سمجھنا چاہیے, کسی حد تک حقیقت بھی ہے یہ. تو وہ گیا حج کرنے, مدینہ کی زیارت, مدینہ بھی گیا, روضہ رسول پہ بھی گیا, بیت اللہ بھی گیا. تو اب بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کے اللہ سے دعا مانگ رہے پنجابی میں کہ اللہ کنا سوڑا تیرا مدینہ, تے کنا سوڑا مکہ, تے کنا سوڑا بیت اللہ, تے کنا سوڑا, ایسے ساری چیزیں وہ جو ہے نا وہ کہ کنا سوڑا روزہ, تے کنا سوڑا, آخر میں کہتے پر لاہور لاہور ہے. پر لاہور جو ہے نا. تو اتنا ہر آدمی کا نکاح کے معاملے میں اتنا اونچا معیار ہے آج, اتنا اونچا معیار ہے. تو بھائی اس معیار کو تھوڑا سا کم کر لو, تھوڑا گرا دو یہ سوچ کے کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے. اگر وہ آپ کی اس کی اپنی کچھ رسومات ہیں جو آپ میں میچ نہیں ہو سکتے تو کوئی بات نہیں, آپ اس کو برداشت کر لینا. بھائی ان کے یہاں ایسا نہیں ہوتا, ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے, ہم کچھ ان کے یہاں کے حساب سے چلیں گے, کچھ اپنے یہاں کے حساب سے چلیں گے, ٹھیک ہے نا. سارا اپنے یہاں جیسا کرنے کی ضرورت کیا ہے, گزارا چلاؤ بھائی, دنیا ہے مسافر خانہ ہے. تو اس لیے والدین سے خصوصی گزارش ہے کہ بھائی اپنی اولاد کے جذبات کا بھی تھوڑا سا خیال کر لیا کریں. یہ اللہ کے نبی کی تعلیمات ہیں, میری اپنی نہیں ہے. مجھے پھر فون آتے ہیں آپ ہمارے بچوں کو بگاڑ رہے ہو, ہمارے بچوں کو میں نہیں بگاڑ رہا بھائی, یہ تو اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ جہاں اس کا دل مائل ہو وہاں کرنا چاہیے نکاح. تو طلاق کی بات کر رہا تھا کہ یہ جو ہے نا یہ جی صرف زبان سے, وہ دولہا میاں نے بولا تھا نا جی, تو مجھے بڑی ہنسی بھی آئی. میں نے ان سے دوبارہ قبولوایا, میں نے کہا زور سے بولیں قبول ہے. اس لیے قبولوایا کہ مجھے تو پتا تھا کہ نکاح ہو گیا ہے, لیکن جو لوگ بیٹھے ہیں پتہ نہیں ان کو بھی پتا ہے کہ نہیں پتا. وہ ایک آدمی کے کتے نے, ایک آدمی کسی کے گھر میں گیا تو میزبان کا کتا بہت بھونک رہا تھا اس کو, مہمان کو دیکھ کے نا, تو مہمان بےچارا ڈر رہا ہے. تو میزبان نے کہا کہ آپ کو پتا نہیں ہے کہ بھونکنے والے کتے کاٹتے نہیں ہیں. کہہ رہے مجھے تو پتا ہے, پتا نہیں آپ کے کتے کو بھی پتا ہے کہ نہیں پتا ہے. مجھے تو معلوم ہے یہ بات, آپ کے کتے کو بھی معلوم ہے یہ نہیں مجھے پتا. تو مجھے تو پتا تھا کہ اس نے جب جی بولا نکاح ہو گیا, لیکن یہ لوگوں کو بھی پتا ہے, لوگ کہیں گے کہ یہ کوئی, مجھے ویسے ہی لوگ پتا نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی نیا فرقہ تو نہیں آ گیا.
تو اس لیے میں نے کہا بھائی قبول ہے بولو تاکہ سب کو یقین آ جائے کہ نکاح ہو گیا ہے. عجیب عجیب لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے نکاح میں بھائی, تین تین دفعہ قبول پاتے ہیں, ہماری تو آنتیں درد کرنے لگتی ہیں. اپنی دفعہ میں ہم نے ایک دفعہ قبول ہے بولا تھا, دوسروں کو تین دفعہ کیوں قبولوائیں بھائی؟ جب ہماری اپنی ہوئی تھی تو ہم نے ایک دفعہ قبول ہے بولا تھا. نکاح ایک دفعہ قبول ہے بولنے سے ہو جاتا ہے, تین دفعہ کی ضرورت نہیں ہے, تکلفات ہیں. اور نکاح میں اتنا یہ نہیں ہے کہ یہ جو آج کل ہوتا ہے نکاح کہ میں نے آپ کا جو فلاں گھر میں رہتی ہے اور فلاں گھر میں اس کے علاوہ کوئی دوسری خاتون نہیں ہے اور فلانا وکیل اور یہ جو نکاح کے کاغذات میں, یہ ان تکلفات کی ضرورت نہیں ہے بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح پڑھاتے تھے, میں نے تمہارا نکاح اس سے کر دیا, چلو اس طرح ہوتا تھا نکاح. سمجھ رہے بات کو؟ تو اس لیے یہ اتنا, وہاں دیکھیں تبلیغی اجتماع میں جب نکاح ہوتے ہیں کیسے دھڑا دھڑ آدھے گھنٹے کے اندر درجنوں نکاح ہو جاتے ہیں. اگر وہ اتنے تکلفات سے کام لیں گے فلاں بن فلاں اور اس کے گھر میں اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں اور وکیل وہ ہے اور گواہ بچشمدید گواہ سی پرانی اردو لے کر آتے ہیں وہ گواہوں کے سامنے, تو وہ جو ہے نا وہ ایک ہی ہو سکے گا اتنی دیر میں. پھر اس میں انسان اصل دولہا کا نام مرچ ہو جاتا ہے, اس میں بھول جاتا ہے کہ دولہا کہاں گیا, اتنے گواہ اتنے وکیل. وہ غلطی پھر میں یہ ہو سکتا ہے غلطی سے کہ وکیل کی جگہ دولہا آ جائے, دولہا کی جگہ. مجھ سے ایک صاحب نے کہا یہ سب پڑھے نا, وہ تھوڑا سا گرین شیڈ تھا ان میں, تو انہوں نے کہا یہ سب, اب میں پڑھ رہا ہوں تو میں دولہا ہی کنفیوز ہو رہا ہے مجھ سے. میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ بھائی دولہا کی جگہ کوئی اور ہو اور وہ خوشی میں قبول ہے بھی بول دے, اس کی تو موجیں ہو جائیں گی. تو تکلف نہیں ہے. ہاں بھائی آپ کا نکاح اس سے, زوجتو کہا بما معاک من القرآن, نبی نے دیکھو ایسا نکاح کیا, میں نے تمہارا اس سے کر دیا نکاح ختم. تو 73 فرقوں میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت بتائی, وہ کیا علامت بتائی ہے؟ نام نہیں بتایا, ما انا علیہ و اصحابی, جو میرے اور میرے صحابہ کا, تو صحابہ کو اس میں ایڈ کیا ہے. اس لیے قرآن و سنت کی وہ تشریح جو صحابہ سے منقول نہ ہو وہ دیوار پہ اٹھا کے پھینک دو. ایک دفعہ کسی مولانا صاحب تھے, وہ ان سے میری بات ہوئی یہ طلاقی کے مسئلے پر. میں نے کہا جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث کے راوی ہیں, جس حدیث میں آ رہا ہے نا کہ تین ایک ہوتی ہیں, جو آپ کے, حالانکہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے, آپ یہ مطلب بیان کر رہے ہو کہ ایک مجلس کی تین ایک ہوتی ہیں, حالانکہ اس حدیث میں ایسا کوئی تذکرہ نہیں ہے. اور اگر مان لو تھوڑی دیر کے لیے, تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فتویٰ کیا دیا ہے, وہ تو ایک مجلس کی تین کو تین کہتے تھے. تو وہ مولانا صاحب جواب میں کہتے ہیں, مفتی صاحب جو جنہوں نے فتویٰ دیا تھا غلط فتویٰ, وہ جواب میں کہتے ہیں کہ ہم نے کلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے, عبداللہ ابن عباس کا کلمہ ہم نے نہیں پڑھا. آئی بات سمجھ میں؟ ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے, صحابی کا نہیں پڑھا. میں نے فوراً اسے کہا کہ آپ نے نبی کا پڑھا ہے مگر صحابی نے کس کا پڑھا تھا؟ نہیں آ رہی بات. میں نے کہا آپ نے تو کلمہ نبی کا پڑھا ہے, عبداللہ بن عباس نے کس کا کلمہ پڑھا تھا؟ آپ اگر نبی کا کلمہ پڑھ کے ایک مجلس کی تین کو ایک کہہ رہے ہو اور عبداللہ بن عباس ایک مجلس کی تین کو تین کہہ رہے ہیں, اس کا مطلب آپ نے تو پڑھا ہے, انہوں نے کسی اور کا کلمہ پڑھا ہے پھر؟ نہیں آ رہی بات بھائی. اگر انہوں نے بھی وہ کلمہ پڑھا ہے نبی کا اور آپ نے بھی پڑھا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مجلس کی تین تین ہوتی ہیں اور آپ کہہ رہے ہو کہ ایک ہوتی ہیں, تو اس کا مطلب کلمہ انہوں نے بھی نبی کا پڑھا, آپ نے بھی پڑھا, مگر انہوں نے سمجھا آپ نے سمجھا نہیں ہے. یہ اختلاف قرآن و سنت کا نہیں ہے, قرآن و سنت کی فہم اور سمجھ کا اختلاف ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بلغوا عنی ولو آیا فرب حامل فقہ غیر فقیہ, مجھ سے حدیث سن کے آگے پہنچایا کرو, اس لیے کہ بہت سے ایسے ہیں جو حدیث جانتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں. تو ایسے آدمی کو پہنچا دو گے جو جانتا بھی ہو, جان بھی لے گا اور سمجھ بھی لے گا. تو ما انا علیہ و اصحابی, جو میرا اور صحابہ کا طریقہ تھا, اب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا. ہر چیز دیکھ لو, صحابہ ربیع الاول شروع ہو گیا ہے نا, آج کیا تاریخ ہے ربیع الاول کی ہے بھائی؟ 6 تاریخ ہے. تو ربیع الاول صحابہ کے دور میں بھی شروع ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ کیا خیال ہے؟ کبھی سنا آپ نے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کیا ہو کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہونے والا ہے, تمام لوگ جتنے بھی ڈسٹیمپر کے ہرے کلر کے ہیں وہ لے آئیں, کیونکہ اب جھنڈے بھی ہرے ہونے والے ہیں,
دیواریں بھی اور بتیاں بھی, چراغ ہو, کہیں سنا آپ نے؟ کہیں بھی نہیں. بلکہ اس کے خلاف, جب اسلامی سال کی ابتدا ہوئی ہے, کہاں سے ابتدا کی جائے, کس مہینے سے ابتدا کی جائے, کس سال سے ابتدا کی جائے, تو صحابہ کے سامنے نبی کی پیدائش بھی تھی, نبی کی وفات بھی تھی. مگر اسلامی سال کی ابتدا صحابہ نے مشورہ کر کے ہجرت سے کی ہے, کیونکہ ہجرت قربانی, قربانی ہے نا, ہجرت میں قربانی کا تصور آئے گا. جب بھی سال تبدیل ہوگا, دیکھو جب 25 دسمبر آتا ہے اور 2015 کے بعد 2016 شروع ہوتا ہے, تو عیسائی کیا کہتے ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے گئے ہوئے 2015 سال گزر چکے ہیں. اس سے کوئی سبق نہیں ملتا, کیونکہ پیغمبر کے دنیا میں آنے یا جانے سے کیا سبق ملے گا آپ کو. صحابہ کے سامنے نبی کی پیدائش کا دن بھی تھا, نبی کی وفات کا سال بھی تھا, مگر اسلامی سال کی ابتدا صحابہ نے بالاتفاق مشورہ کر کے کہاں سے شروع کی ہے, ہجرت سے, تاکہ مسلمان یوم پیدائش منانے اور یوم وفات منانے کو اہمیت نہ دیں, ہجرت کو اہمیت دیں. کیونکہ ہجرت سے ایک سبق ملتا ہے کہ دین اور حق کی خاطر اپنے وطن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے, اپنی زمین کو, اپنی جائیداد کو چھوڑا ہے, اس سے قربانی کا جذبہ پیدا ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ جذبہ پیدا ہوگا. اب ہم جب 1436 ہجری شروع ہوا تو ہمارے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے یکم محرم کو, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کیے ہوئے, قربانی دیے ہوئے 1435 سال گزر چکے ہیں. وہ یاد تازہ ہوگی, صحابہ کی زندگی میں بار بار ربیع الاول کا مہینہ آیا ہے, بار بار صحابہ روزہ رکھتے تھے, حلوے مانڈے دیگیں پکا پکا کے نہ کھاتے تھے نہ کھلاتے تھے, غریب کو چپکے سے کھلا دو بھائی, کس نے منع کیا ہے؟ اتنے زیادہ روزے رکھتے تھے, اتنے زیادہ. بعض صحابہ نے پوری زندگی روزے رکھے ہیں, پوری زندگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت کیا تھی, کثرت سے روزے, کثرت سے روزے. آج روزے نہیں رکھے جا رہے, کھایا جا رہا ہے, دین کے نام پہ, نبی کے نام پہ کھا رہے ہیں. کھانے پر کوئی پابندی نہیں ہے, اس لیے کہ بعض لوگ پھر ہمیں بھی دیکھتے ہیں ہم کھا رہے ہیں تو کہتے ہیں آپ نے خود کہا تھا کھاؤ, آپ اتنے 3 پراٹھے کھا گئے. آپ کھانے پر پابندی نہیں ہے, آپ کی صحت جتنا پراٹھے کی اجازت دے رہی ہے آپ کھا لیں, مگر اس کو اسلام اور دین کا حکم نہ سمجھیں. بولے بھائی میرا پیٹ 4 پراٹھوں کے بغیر بھرتا ہی نہیں, 4 کیا 5 کھا لیں آپ, لیکن یہ نہ کہیں کہ یہ بہت نیک کا, میں 6 پراٹھے کھا کے آج میں نے اللہ کو خوش کر دیا, یا میرے والد صاحب کی روح کو میں نے سال ثواب کیا 6 پراٹھے کھا کے. بھائی یہ نہیں ہے, یہ روزہ رکھ کے ہوتا ہے. یہ روزہ عبادت ہے, کھانا عبادت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین برتن بھرنے کے لحاظ سے میدہ ہے انسان کا پیٹ. ہمارے جتنے مشائخ بزرگ جو دنیا سے گزر گئے یا دنیا میں موجود ہیں, ان سب کی خوراکیں بہت تھوڑی ہیں. کبھی کسی حقیقی بزرگ کے ساتھ رہ کے دیکھیں نا آپ, تو روحانی والوں کے پاس ہی بیٹھے رہتے ہیں, وہ تو سارا دن کھاتے رہتے ہیں. جو کھا رہا ہے نا وہ روحانی نہیں ہو سکتا, یاد رکھو. جو کھا کے دم کر رہے ہیں نا, ایک بکرا لے آؤ, ہاں بھائی خود بھی کھایا, مریدوں کو بھی کھلایا, اس کے بعد دم کیا, دم وم میں اثر نہیں ہوگا اس کے, وہ بس نفسیاتی اثر ہے اس کا. دم میں اثر آئے گا روزہ رکھنے سے, گناہ چھوڑنے سے. حضرت مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ تعالی, پنجاب کے ایک بہت بڑے بزرگ, انتقال کے بعد ان کی قبر سے خوشبو, ان کے بارے میں مشہور تھا کسی کو تعویذ پہ صرف بسم اللہ بھی لکھ کے دے دیتے تھے فوراً اثر ہو جاتا تھا, حالانکہ آپ لکھ کے دے دیں کچھ بھی نہیں ہوگا. تعویذ کا مسئلہ یہ ہے کہ تعویذ اعلیٰ درجے کے توکل کے خلاف ہے, اس لیے ہمارے بہت سے اکابر تعویذ دیتے تو تھے, استعمال کبھی نہیں کرتے تھے, اور دیتے اس لیے تھے کہ اگر نہیں دیں گے تو یہ پھر کسی بالکل مشرک کے پاس چلا جائے گا, لیکن اس کی حوصلہ شکنی کرتے تھے کہ استعمال نہ کرو تو اچھا ہے, بس اللہ سے دعا مانگو. ہمارے حضرت بھی بعض دفعہ تعویذ لکھ کے دیتے تھے, مگر بتاتے تھے بھائی دعا کی طرف توجہ دو, اس لیے ہمیں کبھی نہیں دیا, ہم نے حضرت سے کبھی تعویذ لیا ہی نہیں, حالانکہ ہم تو سارا دن حضرت کے ساتھ رہتے تھے, کبھی نہ مانگا, کوئی پتا تھا ہم مانگیں گے تو حضرت کہیں گے تمہیں کیا ہو گیا, تم یہاں رہ کے بھی اگر عقل نہیں آئی ہے. تو اس لیے ہمارے اکابر جو تعویذ لکھ کے دیتے رہے ہیں نا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تعویذ کی دکانیں کھولنا ان کے نزدیک. آج بہت سے روحانی دھندوں والے
تعویذ گنڈوں کی پوری دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے اور حوالہ دیتے ہیں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی دیا کرتے تھے اور فلاں وہ جس طرح سے دیتے تھے اس کی یہ کیفیت نہیں تھی جو آپ کی ہے. ہم نے اپنے حضرت کے گلے میں کبھی تعویذ نہیں دیکھا, آپ نے میرے دیکھا کبھی, میرے بچوں کے دیکھا. میرے بچے کبھی جاتے ہیں سسرال اپنے ننیال تو وہاں سے کوئی نہ کوئی ان کو کچھ دھاگا واگا باندھ کے میں سب سے پہلے وہ دھاگا اتارتا ہوں. میں کہتا ہوں یہ بغیر دھاگے کے مر جائے مجھے زیادہ محبوب ہے, دھاگے کے ساتھ زندگی مجھے پسند نہیں ہے. یہ گلے میں ہندوؤں کی طرح ایک کالا پٹا پڑا ہوا اس کے, جیسے ہندوؤں کے دیکھا نا آپ نے یہاں کالا پٹا ہوگا, ایک جناب وہ ادھر انگوٹھے پہ گرہ لگی ہوئی ہوگی, ایک ادھر بندھا ہوا ہوگا. کیا ہے, چھوڑو ان چیزوں کو, اللہ پہ اعتماد کرو, توکل کرو. نبی نے کیا فرمایا, میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے وہ جنت میں جائیں گے جو تعویذ گنڈے نہیں کرتے تھے. یہ بھی تو ہے حدیث. تو ہمارے اکابر نے اگر تعویذ دیا ہے وہ اس لیے کہ لوگوں کا ہر آدمی کا ایمان کا لیول ایک جیسا نہیں ہوتا, اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یہ تو جائز تعویذ ہے, یہ خالصتاً شرک کی طرف نہ چلا جائے. تو حضرت مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ تعالی, وہ کرامت تھی ان کی, کرامت کرامت تھی, عبادت گزار تھے, کرامت تھی کہ بعض لوگوں پر ایسی اللہ تعالیٰ کرامت کے پھونک لگاؤ فائدہ. یہ پھونک بھی عجیب چیز ہے, اس میں سامنے والے کی عقیدت کا دخل بھی ہوتا ہے کہ سامنے والے کو آپ سے کتنی عقیدت ہے. ایک صاحب ایک مرتبہ اپنی بچی کو لے کر آیا, اس کا یہ پورا منہ پھولا ہوا تھا, یہاں سے گومڑا نکلا ہوا تھا, وہ بخار آتا ہے نا بچوں کو, میرے پاس آئے کہنے لگے حضرت دم کر دیں. میں نے کہا بھائی ہم دم والے بابا نہیں ہیں, اول تو بابا نہیں ہے اوپر سے دم والے بھی ہوں, یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں. میں نے کہا دعا کرتا ہوں اللہ اس کو شفا دے. میں نے کہا ہم اپنے بچوں کو بھی کبھی ہو تو بس دعا کرتے ہیں. نہیں پلیز, آپ جو بہت پہنچے ہوئے ہوتے ہیں نا وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نہیں ہیں. یہ جو بہت زیادہ ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ, میں نے کہا بھائی نہیں مجھے دم درود نہیں آتے, واقعی نہیں آتے. کہہ رہے ہیں نہیں کریں آپ, بہت اصرار کیا. میں نے کہا چلو بیچارہ اتنا اصرار کر رہا ہے, اللہ سے دعا کر لیا اللہ اس بیچارے کا میرے بارے میں یہ نظریہ ہے کہ میں مولوی صاحب ہوں, نماز پڑھاتا ہوں تو شاید میری پھونک میں تاثیر ہو, تو اللہ میرے مجھے تو تو مجھے جانتا ہے کہ میں کتنا نالائق ہوں, لیکن اس بیچارے کے جذبے کی, ایک مولوی صاحب کے پاس آیا یہ سمجھ کے کہ مولوی صاحب مجھ سے بہتر ہوں گے, تو اس جذبے کی رعایت کر کے اس کو شفا دے دے. پھونک لگائی میں نے, اگلے دن دوسری بچی بھی لے آیا. میں نے کہا بھائی اتنی پھونکیں کہاں سے لاؤں میں. کہہ رہے نہیں وہ پھونک لگائی تھی وہ ٹھیک ہو گئی, وہ ٹھیک ہو گئی. میں نے کہا بھائی اللہ کی قسم مجھے نہیں آتی یہ چیزیں بھائی, میں نہیں کرتا یہ کام, میں تو اس کو اس کے مخالفت کرتا ہوں اور میرے پاس ٹائم بھی نہیں ہے. کہہ رہے ہیں نہیں وہ ٹھیک ہو گئی تھی اس کو لگائیں پھونک. ٹھیک ہے, میں نے کہا اگر دوبارہ کوئی بچ دل میں سوچا اس کو تو نہیں کہا, وہ پھر غصہ ہو جاتا کہ ایک پھونک کا سلینڈر لا کے رکھنا پڑے گا. کیا خیال ہے, اس سلینڈر میں دم کر کے پھونک دو, پھر اسی کی ہوا جو ہے نا ہول سیل کے حساب سے جو بھی آ رہا ہے اس کو یوں کیا, تو ایسا ہی کرنا پڑے گا. تو خیر اس کی پھونک لگا دی میں نے. تو بعض دفعہ انسان کو کسی سے عقیدت ہوتی ہے تو اس پہ ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے, ممکن ہے وہ ٹھیک ہو ہی گئی ہو, اللہ نے کر دیا ہو, یا ویسے ہی بیچاری نے ٹھیک ہونا ہی ہو, کیونکہ ہر بیماری ایسے تو نہیں کہ وہ چلتی رہے. بعض لوگ ٹھیک ہونے والے ہوتے ہیں, دم کرنے والا جو ہے نا پھونک لگا کے وہ سارا اپنے کھاتے میں ڈال لیتا ہے. ٹھیک ہے نا, یرکان کی بیماری ایک طویل عرصے تک چل کے بالآخر ختم ہو جاتی ہے, لیکن یہ دم درود والے پھونکتے رہتے ہیں پھونکتے رہتے ہیں, وہ ٹھیک ہوتے ہیں. دیکھو ہم نے کیا تھا نا بھائی, نہیں کرتے تو بھی ہو جانا تھا اس نے ٹھیک. ایک صاحب تھے, یہ چینل تبدیل ہو رہا ہے پھر, بات وقت بھی کافی زیادہ ہو گیا, تو پھر میں دعا کے بعد انشاءاللہ ایک دو باتیں اور بتاتا ہوں اس بارے میں. تو بھائی یہ اس پہ ربیع الاول پہ انشاءاللہ بیان اگلے جمعے تفصیلی ہوگا, ربیع الاول کی بدعت کے بارے میں, نبی کا یوم پیدائش کیا ہے, تاریخ وفات کیا ہے, یہ تب بیان تو ہوگا. لیکن بس اتنی بات کہ اہل حق کی بنیادی علامت کیا ہے, صحابہ کے طریقے پر ہو, صحابہ کے, تو صحابہ کے طریقے کو اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو جتنے مرضی دلائل دے ہم ان دلائل کو تسلیم نہیں کریں گے. یہی صحیح سنت ہے اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی دلیل ہے کہ آپ صحابہ کے راستے کو اختیار کریں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
سنا ہے کہ 25 دسمبر کو پڑھ رہی ہے ربیع الاول، 24 دسمبر ایک بہت اہم بات ہے ربیع الاول ہی کے حوالے سے، ڈر بھی لگتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ مولوی لوگ کوئی ادھر ٹانگے کھینچ رہا ہے، یہ ادھر آؤ تو یہ لوگ ادھر ٹانگے کھینچتے ہیں، تو بات ہے علمی سمجھ میں آئے ٹھیک ہے، نہیں تو بھائی جس کی سمجھ میں آئے پھر اس پر عمل کریں۔ دیکھو اب 24 دسمبر کو 12 ربیع الاول ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں نبی کا یوم ولادت منایا جائے گا، ایسا ہی ہے نا، 25 دسمبر کو کیا ہے کرسمس، اس میں کیا منایا جائے گا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم ولادت۔ تو پتہ یہ چلا کہ وہی کام ہو رہا ہے جو وہ کر رہے ہیں، صرف تھوڑا اسٹائل میں فرق ہے، وہ رات کو مناتے ہیں یہاں دن میں منایا جاتا ہے، اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یعنی درخت ورخ اور یہ مختلف چیزیں ہیں، تو یہ مطلب یہ صرف طریقہ کار میں فرق ہے، کام وہی ہو رہا ہے، کام وہی ہو رہا ہے۔ ہماری شریعت نے کسی کے ولادت کے دن کے منانے کو جائز نہیں قرار دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی پیدائش پہ 2 بکرے کاٹنے کا حکم دیا ہے، ایسا ہی ہے نا، 7ویں دن، یہ نہیں کہ اگلے سال جب وہی ڈیٹ آف برتھ آئے گی تو 2 بکرے کاٹو، جب پیدا ہوا تو کاٹو، تو کاٹو، پیدا ہونا تو کوئی خوشی ہے، پیدائش کا دن آنا یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس لیے ایک چھوٹی سی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کو عبادت کے ساتھ خاص کرنے سے منع کیا ہے، کیونکہ جمعہ کا دن ایک خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے، جہاں جمعہ کو خاص روزہ جمعہ کو رکھنا یہ مکروہ عمل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت خوشی کا دن ہوتا، یعنی یوم ولادت منانا کوئی بات ہوتی، تو پھر اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہ رکھتے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے تھے، صحابہ نے پوچھا کیوں رکھتے ہیں، فرمایا اس دن میری ولادت ہوئی ہے، تو آپ نے پیر کے دن روزہ رکھ کے بتا دیا کہ میرے ولادت کا دن عید نہیں ہو سکتی، کیونکہ عید اور روزہ جمع نہیں ہو سکتی۔ تو ہمارے پاس سیرت میں بھی، نبی کی سیرت میں بھی اس بارے میں احکامات موجود ہیں، اس لیے میرے بھائی ربیع الاول کے مہینے میں آپ نعت پڑھیں، آپ کو نعت سے کوئی نہیں روکتا، کسی بھی دن پڑھ لیں آپ، ربیع الاول میں اگر زیادہ جوش آتا ہے تو ٹھیک ہے چلو ربیع الاول میں پڑھ لی نعت آپ نے، نعتوں کا مضمون شرکیہ نہیں ہونا چاہیے، پھر حلوے مانڈے نہیں ہونے چاہیے اس مہینے میں، ہمارے نبی جو ہے نا یہ روزہ رکھوانے والے نبی تھے، کھانے پینے والے نبی نہیں تھے، 40 سال اس دن آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، تو ایک پورا ایک جو ہے نا وہ حلووں کی دیگیں پلیٹیں، اور 12 ربیع الاول تو آپ کا یوم پیدائش ہے ہی نہیں، تو یہ سورے سے ہی جڑی غلط ہے، اس کی پیدائش کا دن ہی نہیں ہے، اس پر مستقل بیانات ہو چکے ہیں، ابھی وقت نہیں ہے۔ تو یہ سارا جو ہے نا غیر مسلموں سے، سعودی عرب کو دیکھیں آپ، سعودی عرب میں تو پتہ بھی نہیں چلتا ہے 12 ربیع الاول کو کہ وہی آیا بھی ہے، حکومتی سطح پہ کوئی چھٹی نہیں ہوتی وہاں پہ، تو نہ سعودیہ میں، نہ دبئی میں، نہ شارجہ میں، نہ مصر میں، نہ شام میں، جتنے عرب کنٹریز ہیں 20 کے قریب دنیا میں عرب ممالک ہیں، کہیں بھی پتہ نہیں چلتا، نہ عراق میں، یہ صرف بنگلہ دیش میں، پاکستان میں اور انڈیا میں پتہ چل رہا ہے۔ تو یہ اسلام صرف کیا انڈیا میں آیا ہے، اور اس میں بھی سب جگہ نہیں، نازم آباد میں نہیں ہے، کھارادر میں ہے، عید کیسی عید ہے جو نازم آباد میں نہیں منائی جا رہی، کھارادر میں منائی جا رہی ہے، پٹیل پاڑا پہ ہے، گرو مندر پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس گھر میں ہے، اس گھر میں نہیں ہے، یہ عید تہوار تو دیکھو ہندوؤں کا جب تہوار آتا ہے نا، چاہے کیسا بھی ہندو ہو سب اس تہوار میں شریک ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے یہاں تو اپنا ہندو ہونا ہم نے ثابت کرنا ہے۔ عیسائیوں کی کرسمس آئے گی، چاہے وہ افغانستان میں کوئی فوجی عیسائیوں کا لڑ رہا ہو پہاڑوں میں، وہ بھی کرسمس منائے گا ضرور، چاہے وہ مذہب پہ چلتا ہو یا نہ چلتا ہو، لیکن کرسمس والے دن وہ اپنا عیسائی ہونا ثابت کرے گا۔ تو اگر یہ تہوار واقعی تہوار ہے تو یہ کیا بات ہے کہ ایک گھر میں ہرا جھنڈا نظر آ رہا ہے، دوسرے گھر میں پتہ ہی نہیں کہ ربیع الاول ہے بھی یا نہیں، صحیح ہے نا، کھارادر میں ہے، پٹیل پاڑا میں نہیں ہے، گرو مندر میں نہیں ہے، اورنگی ٹاؤن میں ہے، یہ سب عجیب حساب کتاب چل رہا ہے، ایک شہر میں بھی علاقے تقسیم، ایک مسجد میں ہو رہا ہے، دوسری میں بالکل پتہ ہی نہیں چل رہا اس کا مطلب ہے، اور پھر ایک ملک میں ہے، دوسرے ملک میں ہے ہی نہیں، مکہ مدینہ میں تو تصور ہی نہیں ہے اس کا، اور آج نہیں ہمیشہ سے نہیں ہے، تو یہ سارا حساب کتاب ایسا لگتا ہے کچھ بنائی ہوئی چیز معلوم ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس سے اجتناب کریں، اسلام کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ کسی نے سوال پوچھا بھائی محمد افضل صاحب کی والدہ فوت ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائی، کمپنی جس میں، یہ لمبا سوال ہے، وقت زیادہ ہو گیا، پھر اگلی دفعہ دیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام، برحمتک یا ارحم الراحمین۔